السلام علیکم, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات میں ہم بات کریں گے, سب سے پہلے افغانستان امن عمل کے لیے متحدہ عرب امارات میں جاری مذاکرات اور وہاں جنگ بندی اور غیر ملکی افواج کے انخلا پر توجہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کس طرح سے ایک فلاحی ریاست بن سکتا ہے جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں, اور دوسری طرف زمین کے اوپر حقائق کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, اور ایک فلاحی ریاست کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں گفتگو ہوگی پاکستان کی معاشی سمت اس وقت کیا ہے, تاجر کمیونٹی کا کتنا اعتماد ہے حکومت کے اوپر یا حکومتی پالیسیوں کے اوپر. گزشتہ روز عمران خان ان کی ملاقات اور ان کا ایڈریس تاجروں سے, بزنس مین کمیونٹی سے, اس پس منظر میں ہم دیکھیں گے. اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ کہ برٹش ایئر ویز نے پاکستان سے اپنا آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سو غیر ملکی پروازیں اور ایک طرح سے غیر ملکی جو اینٹیٹیز ہیں پاکستان سے, ان کا کاروبار کیا, پاکستان کی اکانومی, بزنسز, ریونیو, اس اعتبار سے ایک اچھی خبر ہے, اس کا بھی جائزہ لیں گے. اور اگر ہمارے پاس آخر میں وقت ہوا تو ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مبینہ یا ان کے اوپر جو الزام ہے کہ رشیا کی جو انوالومنٹ ہے 2016 کے صدارتی انتخابات میں, اس سے متعلق جاری تحقیقات کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے حکام اور افغان طالبان کے درمیان متحدہ عرب امارات میں مذاکرات منگل کے روز بھی جاری ہیں. مذاکرات میں افغانستان سے جو غیر ملکی افواج ہیں ان کے انخلا اور ممکنہ جنگ بندی پر بات چیت ہو رہی ہے. متحدہ عرب امارات دارالحکومت ابوظہبی میں جاری ان مذاکرات میں امریکی حکام اور افغان طالبان کے علاوہ افغان حکومت, پاکستان, سعودی عرب اور میزبان ملک کے نمائندے بھی شریک ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مذاکرات کے بارے میں ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا ہے جس میں بتایا یہ ہے کہ طالبان نمائندوں کی پیر کے روز امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کے علاوہ سعودی, پاکستانی اور اماراتی حکام سے بات چیت ہوئی ہے اور منگل کے دن بھی جاری رہے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو, ان کے الفاظ میں قابض افواج کی افغانستان سے انخلا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کاروائیوں کے روکنے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے. سو کیا جنگ بندی پہ غور ہو رہا ہے؟ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں ماہرین نے یہ کہا تھا کہ ممکن ہے کہ امریکہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک سرپرائز دے جس کا تعلق جنگ بندی سے بھی ہو اور جس کا تعلق امریکہ کے مکمل فوجی انخلا سے ہو وہاں افغانستان سے. انالیسس ذرا لیتے ہیں سچویشن پہ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب آصف ننگ, گورنر ہیں لغمان صوبے کے اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں, اور ان کے ہم بہت ممنون ہیں کہ ہمارے پروگرامز میں اکثر ہم ان کو زحمت دیتے ہیں اور وہ ایک ریئل انالیسز بھی دیتے ہیں اور جو آن گراؤنڈ سچویشن ہوتی ہے وہ اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں. آصف ننگ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. متحدہ عرب امارات, بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے جس میں شاید طالبان جنگ بندی پر راضی ہو جائیں اور امریکہ مکمل فوجی انخلا کے اوپر. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے متحدہ عرب امارات میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟
جی, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور سارے سامعین کو اور آپ کے مہمانوں کو. جہاں تک افغانستان کی حالت ہے, ہم جتنا بھی اور جو بھی ایفرٹس یہاں پہ ہیں امن و امان کے لیے, ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. یہاں پہ جو آگ ہے, یہاں پہ جو لڑائی ہے, یہاں پہ جو فائٹس ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن امان کے لیے جو بھی ابھی یہ کوششیں جاری ہے اس کو کامیاب بنانا چاہیے. تو ہم اس میں بہت اچھی پہلو بھی دیکھے
جی.
اب جب طالبان مذاکرات کے لیے تیار ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اور دوسرا جو امریکہ تیار ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے, اور افغانستان کا سرکار, یہاں کا پاکستان کا ریجن کا اور یہاں کی جتنے بھی پہلو ہے سب اس میں حصہ لیتے ہیں, اور یورپین یونین ہی یا دوسرا جو بھی یہاں پہ افغانستان کا ان کا کردار ہے
جی,
اس کا اس پہ حمایت کرتے ہیں, اور یہ ڈائیلاگ جو ہے یہاں پہ جو شروع ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے. طالبان کی جو شرط و شروط ہے اور وہ جو چاہتے ہیں اور جو ان کے عام آئین چاہتے ہیں, اس کا ایک ٹیکنیکل پہلو ہے. مطلب یہاں پہ جو ٹیکنیکل ایشو سامنے آتا ہے اس کے لیے پھر لمبا سا بات چیت ضروری ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مذاکرہ, مذاکرے کے لیے یہ مذاکرے کی سطح پر 3 دن کے لیے یہ مذاکرات اچھا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ٹیکنیکل ایشو ہے اس میں, تو ان کے لیے پھر زمان زیادہ ضروری ہے.
صحیح, زیادہ وقت اس کے لیے چاہیے ہوگا. سو لیکن کم از کم اگر ایک بنیادی تصفیہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو افغانستان کی ایک سیاسی منظر ہے وہاں پہ, جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے جس میں پارلیمانی انتخابات بھی سامنے کھڑے ہیں, کیا یہ چیزیں مؤخر ہو سکتی ہیں؟ طالبان کی افغان حکومت یا کسی عبوری حکومت میں شراکت داری کے لیے یہ چیزیں ملتوی یا مؤخر کی جا سکتی ہیں؟
میرے خیال میں اس میں جب اگر ہم اپنی مفادات کی بات کریں, جو نیشنل مفادات ہیں ہمارا افغانستان کا, ان کے لیے ایک مفاد یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ پاور کی خلا تو نہیں آ سکتا. لیکن ٹائمنگ جو ہے پوسٹ پون کرنا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. یہاں ہم کہتے ہیں اجماع کی فیصلے جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اجتماع عامہ ہے ہمارا, جو علماء کرام ہے ہمارا, ہم اپنی جرگہ ہے, اپنا ایک میتھڈولوجی ہے جو ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی سلوشن آسان ہے. اگر اس کا ایک شرط یہ ہے, اگر طالبان کا یہ بات چیت مطلب جاری رہا, اور طالبان کا ایک شرط یہ رہا تھا کہ ہم حکومت میں حصہ لیں گے, تو پھر الیکشن کا پوسٹ پون کرنا, اس کا ٹائمنگ چینج کرنا, وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اگر طالبان پاور میں حصہ نہیں لیتا اور اس کا پھر پوسٹ پون کرنا الیکشن کا, وہ تو ضرر ہے, تاوان ہے افغانستان کے لیے, ایک اچھی بات نہیں ہے.
امریکہ کتنا آپ کو لگتا ہے آصف ننگ صاحب کہ امریکہ یہ مطالبہ کس حد تک مان سکتا ہے جو طالبان کا پہلا اور بنیادی مطالبہ رہا ہے کہ مکمل طور پہ غیر ملکی فوجیں, جن کو وہ قابض فوجیں کہتے ہیں, کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں؟ سو کیا امریکی حکومت کوئی سرپرائز دے سکتی ہے اور ایسی لچک دکھا سکتی ہے ان کے اس مطالبے کے آگے؟
میرے خیال میں یہ بات نیا نہیں ہے. امریکہ کی سرکار جو ہے اوباما کے دور میں, انہوں نے ایک بار ڈیسیشن لیا کہ وہ ساری افواج کو واپسی کرے گی, اور ٹرانزیشن بھی شروع ہوا, یہاں سے واپسی بھی شروع ہوا. 1,60,000 سے زیادہ یہاں پہ فوجی تھا انٹرنیشنل, اور امریکہ کا بھی بہت زیادہ تھا, لیکن اس کا واپسی ہوا. اب تک افغانستان میں اب 9,000 سے زائد نہیں ہے, 9,300, 10,000, مطلب یہ جو واپسی ہوا اس کا تو ہم نے دیکھا دی. لیکن باقی جو اتنا امریکہ کا جو فوج یہاں پہ ہے, اس کا ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے یہاں پہ افغانستان میں, وہ جو ٹریننگ کے لیے, اور جو اگر اس کا ریزن بھی چینج ہوا کہ امریکہ کی افواج جو ہے افغانستان میں وار کے لیے نہیں ہے, فائٹ کے لیے نہیں ہے, وہ صرف وہاں پہ ٹریننگ اور ہماری یہ حمایت جو ہے فوج کی بنانے کے لیے ضروری, اس کے لیے یہ یہاں پہ رہے گی, تو پھر کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں طالبان بھی یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ثالث فریق بالخیر جو ہے وہ ترد پارٹی, اس کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ دو فریق کے درمیان بات چیت کے لیے بھی ضروری ہے. ایک طرف ہمارا ایک ایشو, ایک سائیڈ ایشو جو ہے طالبان ہے, دوسرا ہمارا سرکار ہے, اور تیسرا میرے خیال میں یہاں کی ریجن کی حکومتیں ہیں.
ٹھیک ہے, سو ریجن کی حکومتوں کو ثالث بنانا صرف سیاسی طور پہ یا فوجی
کمیونٹی بھی ہے اس کی سب,
جی ہاں, کیا فوجی طور پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسری فریق اس کی موجودگی ہو سکتی ہے؟ جیسے او آئی سی ہے, اسلامی ممالک کی تنظیم ہے, اس کی چھتری تلے کوئی فوج وہاں پہ موجود ہو کم از کم اس عرصے کے لیے جب تک یہ امن عمل یا اس کے لیے کوئی بنیادی معاہدے ہوتے ہیں؟
او آئی سی جو ہے اب تک تو وہ ہماری تجزیہ نگار جو ہو اس کو کہتے ہیں او آئی سی, مطلب اس کا کوئی کردار بڑا نہیں ہے, اس کی اب تک اس طرح کوئی فوج, کوئی اس طرح سیٹ اپ نہیں ہے, کہ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے کہ کسی ملک میں انہوں نے ایسا ہی کردار میڈیشن کیا یا انہوں نے فریق ثالث طور پر وہاں پہ آیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اگر یہ تو لمبا بات ہے, ٹیکنیکل بات ہے. ہم اب اس سٹیج میں مذاکرات کی جو بات چیت ہے اس پر تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن طالبان جو ہے اگر وہ اس طرح شرط رکھ کے تو پھر اس کی سلوشن ہے. یہاں پہ جو ممکن ہے بین الاقوامی افواج کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ ممکن ہے, نیٹو کی تحت ایک سیٹ اپ ممکن ہے, ریجن کی سطح پر اگر وہ چاہیے وہ ممکن ہے, لیکن میرے خیال میں اس کا ضرورت نہیں پڑے گا. یہاں پہ اب تک یہ جو مذاکرات کی کامیابی کی ضمانت جو ہے ان کے لیے جو شرط و شروط رکھتے ہیں طالبان اور یہاں کی امریکہ جو ہے اور افغان حکومت جو ہے, اس کا سب کا علاج بھی ہے اور سلوشن بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کوئی بمبست نہیں ہے, اتنا بڑا بات نہیں ہے,
مشکل نہیں ہے,
رکاوٹ نہیں ہے. اب تک تو بات جاری ہے اور پروسیجر بھی جو ہے وہ جاری ہے.
جی, گورنر آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا جناب بریگیڈیئر شاہد نذیر صاحب نے, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اسلام آباد. اور بریگیڈیئر صاحب آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گورنر لغمان پروونس, ان سے ہم بات کریں. متحدہ عرب امارات میں جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, آج منگل کے روز بھی بات چیت ہوتی رہی. براہ راست مذاکرات ہیں طالبان کے اور امریکہ کے, لیکن پاکستان اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس میں آبزرور کے طور پہ, مندوبین کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں, ایون افغانستان کے بھی. آپ کو کسی پیش رفت کی توقع ہے؟ کیا یہ مذاکرات روڈ ٹو پیس ہو سکتے ہیں؟ کوئی جنگ بندی اس کے اوپر غور ہو رہا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کوئی عبوری حکومت کا قیام یہ پاسبل ہے؟ کوئی بڑی بریک تھرو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک بات چیت کے عمل کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے میں اس نے کافی زور پکڑا ہوا ہے اور اس پر پیش رفت ہوا ہے, تو تبھی تو بات چیت امریکہ کے ساتھ طالبان کی ڈائریکٹ بات چیت شروع ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ممالک کو انوالو کیا گیا ہے, پہلے تو قطر میں تھے لیکن ابھی یو اے ای اور سعودی عرب کو بھی انوالو کر کے, تو لگتا یوں ہے کہ اس کے بیس کو اور اس کے جو ضمانتی ہے یا گارنٹر ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے اور ساتھ فیسیلیٹیٹر کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. اور لگتا یوں ہے کہ طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان دو چیزیں طے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل بات چیت سے ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان ایک پولیٹیکل فورس ہے اور اس کو افغانستان کے فیوچر سیٹ اپ میں ان کو ضرور کوئی جگہ جو ان کے حصہ بقدر جرسہ کے حساب سے جو بھی دینا ہے اس کے لیے ایک لائے عمل طے کرنا ہے. لیکن جہاں تک ان بات چیت کا تعلق ہے یا جس رفتار سے وہ جا رہے ہیں تو مجھے کچھ بریک تھرو نظر آتا ہے, اور وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ افغان عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو, اور امن کے لیے انہوں نے بہت بڑی قیمت جنگ کی صورت میں ادا کی ہے, مزید جنگ نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھی اس نقطے پر پہنچ گیا ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو طالبان کو میز پر لا کر اور کوئی معاہدے کی صورت نکل آئے تو پاکستان کی بھی اس جنگ سے جان خلاصی ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ علاقائی ممالک جو ہے جس میں روس, چائنا اور اس کے علاوہ باقی افغانستان کے جو پڑوسی ہے, انہوں نے بھی ایک کوشش شروع کی تھی علاقائی اپروچ جس کو کہتے ہیں کہ, اور روس نے اس میں کافی کردار ادا کیا. ابھی ریسنٹلی پاکستان, افغانستان اور چائنا کے درمیان بھی ٹرائیلیٹرل بات چیت ہوئی ہے, تو لگتا ہے کہ فریق سارے تقریباً امن کے معاملے میں ایک پیچ پر نظر آ رہے ہیں, تو یہ بڑا بریک تھرو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے, ان کے اندرونی مسائل کا تعلق ہے, تو وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کیونکہ ان کے مختلف دڑے ہیں, ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے, پھر پہلے بھی طالبان کے ساتھ مخاصمت تھی, جھگڑا بھی تھا, خون خرابی بھی کافی ہوا تھا. آیا اس کو بھول کر افغانستان کے بہتر مستقبل کے لیے اور ان کے عوام کے بہتر عوام مفاد کے لیے وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے ان کے مفادات ہیں اس کی قربانی دے کر امن کا ایک بڑا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں, تو اس کے لیے امریکہ کو سب سے زیادہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ افغان کے جو موجودہ حکومت ہے اس میں جو مختلف دڑے شامل ہیں وہ آپس میں اگر ایک پیچ پر آ جاتے ہیں, جس طریقے سے انتخابات کا ذکر ہوا کہ انتخابات آگے ہو یا پیچھے ہو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ امن ہے. اگر امن آتا ہے تو میرے خیال میں کہ دو ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں. ایک ارینجمنٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر طالبان کا کنٹرول ہے ان علاقوں پر طالبان کو ایک ڈیسنٹرلائز قسم کا میکینزم دیا جائے کہ وہاں پر اپنی حکومت یا امارات کا جو شکل ہوتا ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں اور وہاں پر کے لیے قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اوورآل جو آئین ہے اس کو 80% تو تسلیم کیا جاتا ہے, البتہ 20% اس میں امینڈمنٹ کر کے ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ارینجمنٹ ہے. دوسری ارینجمنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے لیکن ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گا اور وہ انٹرم عبوری حکومت جس کو کہتے ہیں, اور وہ عبوری حکومت میں سارے دھڑے شامل ہوں گے اور وہ سارے دھڑے جو ہے وہ ایک عرصے کے لیے حکومت چلائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک متفقہ آئین بنا کر مستقبل کا افغانستان کا راستہ ہموار کریں گے. البتہ ایک چیز درمیان میں آتی ہے کہ امریکہ کی پریزنس یہاں پر کتنے عرصے تک ہوگی, جو طالبان کا سب سے بڑا مطالبہ اور وہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر ملکی افواج ادھر سے نکل جائے.
لیکن اس میں تو برگیڈیر صاحب ایک بات ہے نا کہ امریکہ
میں دکھایا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید امریکہ ابھی یہاں پر صرف دو بیسز ٹوکن پریزنس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت تک رکھنا چاہتے ہیں جب تک افغانستان سٹیبلائز ہو جائے. اور یہ پاکستان کا بھی نقطہ ہے کہ امریکہ ابھی نہ نکلے کیونکہ افغانستان کی سٹیبلائزیشن ضروری ہے, کیونکہ پہلے جب سوویت یونین نکلا تھا اس وقت انٹرم گورنمنٹ نہیں بنی تھی تو اس کی وجہ سے پھر افغانستان میں جنگ.
لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا,
جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا.
بریگیڈیئر صاحب ایک اور بات, یہ اس بات کو ننگ صاحب سے بھی میں پوچھوں گا, اگر یہ امریکن فوجی موجودگی کی بات ہے جیسے ننگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 160,000 سے کم ہو کے 9,000 کے قریب رہ گئی ہے, اس میں سے بھی اگر مزید فوجی جاتے ہیں اور پھر یہ کوئی معاہدہ یا عبوری حکومت بن جاتی ہے تو پھر تو امریکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا نا, تو اسٹریٹجک پارٹنر کی موجودگی کے لیے تو جگہ نکالی جا سکتی ہے نا, گنجائش نکالی جا سکتی ہے.
جی اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ان کا بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے جو کہ 2025 تک ہے, تو 2024 تک تو مطلب ہے کہ ان کا انخلا ویسے بھی جو اصول ہے اس کے مطابق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو پریزنس ہے وہ تقریباً 14-15,000 کے لگ بھگ ہے, کیونکہ ابھی جو سرج ہوا تھا تو 4-5,000 فوجی مزید بھیجے گئے تھے. البتہ تعداد کی بات نہیں ہے, ان کے مشن کی بات ہے. مشن تو فی الحال یہ ہے کہ جو ہوائی ہے سرویلنس اور اس کے علاوہ اس کی حفاظت وہ امریکہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض اوقات آپریشن میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں. لیکن جب وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کا رول میرے خیال میں ڈپلومیٹک زیادہ ہوگا اور ایک ڈپلومیٹک اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے ایک ٹوکن پریزنس ہوگا اور وہ پریزنس شاید جس طریقے سے بیسس تک محدود ہوتا ہے وہ رہے گا اور اس کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل, کیونکہ طالبان جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل دیا جائے کہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق پھر ہم وہاں سے
آگے. میں آصف ننگ صاحب گزرا آن بورڈ لیتا ہوں,
فولڈ آف کریں گے.
آصف ننگ صاحب
یہ ارینجمنٹ میرے خیال میں کہ پریکٹیکل بھی ہے اور اس سے ایک قسم کے افغانستان میں ایک دائمی امن اور یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو سٹیبلائز کرنا یہ بھی ممکن ہو سکے گا اور شاید ان بات پر طالبان بھی کچھ لچک دکھا دیں اگر وہ ٹائم ٹیبل دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو امریکہ ہے اس کا بھی ایک قسم کا فیس سیونگ اور ساتھ یہ ہے کہ ان کا جو یہاں پر جو انویسٹ کیا ہے جتنا عرصہ ہو رہے ہیں, پھر جو نیشن بلڈنگ ہوئی ہے, پھر افغانستان کے سٹیبلائزیشن, ایک قسم کی مارل ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے. پھر اپنے لوگوں کو بھی ٹرمپ نے, کیونکہ ان کے انتخابات آ رہے ہیں اور اس نے دکھانا ہوگا کہ افغانستان کو سٹیبلائز,
اس کے ظاہر آف کورس مقامی سطح پہ بھی اس کے اثرات اس پالیسی اسٹریٹجی کے. آصف ننگ صاحب کو ذرا ان بڑھ لیتے ہیں
جائے گا, تو یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ حقائق ہیں جس کی طرف امریکہ کی نظر ہے.
جی آصف ننگ صاحب آپ یہ فرمائیے گا, جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ رفتار تیز ہے, اس سے لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا, کوئی کامیابی اس میں ہو سکتی ہے, ایک اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. دوسرا یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے, جو اس وقت ڈاکٹر اشرف غنی ہیں یا مختلف ان کے جو اتحادی ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ طالبان انتخابات کے علاوہ کسی اور بندوبست میں وہ شراکت دار بنے, گورنمنٹ کے حکومت کے وہ شریک شراکت دار بنے. لیکن سابق صدر حامد کرزئی وہ اس کے لیے گنجائش رکھتے ہیں, ان کے لیے سپورٹ ہے کہ ہاں ان کو بنایا جائے. بنایا جائے تو پھر تو ابوری ایک پورا سیٹ اپ ہوگا, ابوری حکومت ہوگی, یا ابوری کانسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے. سو دونوں پہ نظر ڈالیے گا, بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ مقامی افغانستان کے جو اسٹیک ہولڈر ہے, اب باقی اسٹیک ہولڈر تو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, افغانستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کیا سوچتی ہیں؟
یہاں پہ جو حکومت کی بات ہے اور چینجز کی بات جو ہے, یہ تو ایک مطلب ایک درخواست ہے طالبان کی جانب سے کہ وہ عبوری حکومت یا انٹرم حکومت جو ہے وہ سامنے آ جائے. لیکن یہاں پہ جو طالبان, جو اگر طالبان چاہتا ہے کہ کوئی نمائندہ طرف سے بات چیت کرے, تو نمائندہ طرف جو ہے وہ افغان سرکار ہے اور ایک سٹرکچر ہے یہاں پہ جو اس کو ہم سٹیٹ کہتے ہیں, اس کا ہونا ضروری ہے. دوسرا جو وہ اس کی درخواستیں طالبان کی جتنا بھی ہے وہ مطلب وہ الفاظ میں تو ٹھیک لگتا ہے لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. یہاں پہ چینجز جو ہے, ایک نیا سیٹ اپ بنانا, سٹرکچر بنانا, اس میں پھر یہ حالات جو ہے افغانستان کا, یہ تو نارمل نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس کا خسارہ جو ہے, ان کا خطرہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا, اتنا بڑا کہ طالبان کے علاوہ کوئی 10-12 اور فریق بھی یہاں پہ بن جائے گا, وہ بھی انسرجنٹ جنگجو ملیشیا اور خطرہ سے بھرپور. ایک طرف مطلب 10-12 فریق بن جائے گی تو اس کا قیمت جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا. اور اس کا حل جو ہے اور سولوشن پھر اس حالات کے لیے نکالنا پھر امریکہ کی بس میں بھی نہیں ہے, اور یہاں کی پڑوس ملکوں اور افغان سرکار اور جتنا بھی اس میں انوالومنٹ ہے ان سب کی بس میں پھر نہیں ہوگا.
بہت شکریہ آصف ننگ صاحب, گورنر افغان پروونس لغمان, آپ ہمارے ساتھ تھے. بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اسلام آباد. ایک بریک, سامعین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے پاکستان کیا ایک فلاحی ریاست بن سکتا ہے. ایک بریک کے بعد
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, یہ پروگرام آپ میڈیا ویوز 972 کلو ہرٹز پہ براہ راست سن رہے ہیں. واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے کیا پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکتا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت حکمران جماعت تحریک انصاف, اس نے اپنے انتخابی مہم کے اندر بھی ان نعروں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی, بہت زیادہ زور دیا. اور اب وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے اپنی بنیادی اور ابتدائی تقاریر کے اندر بھی عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اس پہ زور دیا ہے. اب اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ انہوں نے ایک سینئر رکن ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اور اس وقت وہ تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں, ریاض فتیانہ صاحب. ان کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ ایک بل, ایک ڈرافٹ کے اوپر کام کریں جس میں یہ بتایا جائے کہ پاکستان ایک کیسے ویلفیئر ریاست بنے گا, کیسے اسٹیٹ بن سکتا ہے. یہ ڈرافٹ کیسے تیار ہوگا, ان کے پاس کن ماہرین کی مشاورت انہیں حاصل ہوگی, کیا مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے اس میں اپنی ان پٹ دیں گے, جس کے بعد یہ سبمٹ کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی پھر سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ ایک ایسا ملک جو اپنے بنیادی تقاضوں کے لیے, حتیٰ کہ جو بین الاقوامی اوبلیگیشنز ہیں جس میں قرضہ جات کی واپسی ہے, اس کے لیے بھی اگر وہ مزید قرضوں پہ انحصار کر رہا ہے, سو فلاحی ریاست ہونے کے لیے جو تقاضے ہیں, جو کمپوننٹس ہیں, جو اجزاء ہیں, کیا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اس کا جائزہ لیں گے. ہمیں جوائن کریں گے ریاض فتیانہ صاحب آزاد کو, جو کہ اس ٹاسک کے اوپر, اس اسائنمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے گزشتہ روز ان کی ملاقات تھی, جس کے بعد انہیں یہ ٹاسک دیا گیا. اب وہ کب کر پائیں گے، کیا کریں گے، کتنے عرصے میں کریں گے، ان کے ذہن میں اس کی کیا خد و خال ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر پروفیسر خورشید ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ممتاز اسکالر ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اجزاء ترکیبی کیا ہوا کرتے ہیں ایک فلاحی ریاست کے، ایک جو اسٹیٹ ہے ویلفیئر اسٹیٹ، اس کے کیا ہے. اگر آپ ڈکشنریز کے اوپر جائیں، اس کے اوپر یہ لگتا ہے کہ فلاحی ریاست سے مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جو اپنے شہریوں کے معاشی سماجی بہتری کے لیے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور ایکول اپارچونیٹیز کے اوپر، یعنی برابری مساوات مواقع کے اعتبار سے اس کے اوپر اس کو اس کی اصولوں کی بنیاد رکھتی ہے، اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یعنی جو دولت کی تقسیم ہے اس میں برابری کا فارمولا وہ اپلائی کرتی ہے. یہ بات ایک بڑی ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے یہ انصاف ہوگا کسی کے ذات کے دولت کی برابر تقسیم میں. ایک شخص اگر اپنے ایسٹس کی وجہ سے، اپنے سکلز کی وجہ سے زیادہ کماتا ہے تو وہ کیوں کر اپنی دولت کو وہ تقسیم کرے. سو یہاں تقسیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ برابر تقسیم ہوتی ہے، تقسیم سے مراد یہ ہے کہ ٹیکسوں کا ایک ایسا نظام جس میں زیادہ کمانے والے پہ زیادہ ٹیکس عائد ہوتا ہے اور کم کمانے والوں کو تھوڑی بہت کمپنسیشن جاتی ہے. اگر ایک آبزرور کی حیثیت سے بتاؤں، یہاں پہ امریکہ میں جو لوگ زیادہ، جن کی انکم ہے ان کا ٹیکس زیادہ کٹتا ہے، جن کی کم ہے ان کا کم کٹتا ہے، بلکہ جب ہر سال وہ اپنے ٹیکس گوشوارے داخل کراتے ہیں تو اس کے بعد کئی ایک ان کے خاندان کے حجم کے اعتبار سے، ان کے اخراجات کی نوعیت کے اعتبار سے تھوڑا بہت پیسہ واپس بھی آ جاتا ہے. سو اس سے ان کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس میں تقریباً توازن اور برابری رہتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی جتنا امیر ہے ظاہر فوڈ اس کو بھی ملے گا، اور وہی فوڈ جس تک اس کی رسائی ہے وہ عام آدمی کی رسائی بھی ہوتی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے. یہاں پہ امریکہ اگرچہ فلاحی ریاستوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، یہ کیپیٹل سرمایہ دار سرمایہ کاری نظام کے اوپر، سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر اس کی بنیاد ہے، لیکن کئی ایک فلاحی ریاستیں ہیں جیسے کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں پہ جو لوگ نہیں کما سکتے اگر اپنے آپ کو وہ اس کے طور پہ رجسٹر کرتے ہیں. سو جو بنیادی ضرورتیں ہیں جس میں چھت ہے اور جس میں روٹی ہے، وہ سامان جو ہے وہ حکومت کر پاتی ہے ان کے لیے، اور وہ اس وقت تک کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ اگلے دستاویزات سبمٹ نہیں کر دیتے کہ اب ان کے پاس اتنے وسائل ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا گزارا کر سکتے ہیں. اسی طرح فلاحی ریاست کے اندر تعلیم، صحت، یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ریاست کو واپس منتقل ہوتی ہیں اور ریاست کرتی ہیں. سو جی، اور پروفیسر خورشید ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ریاض پتیانہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ریاض پتیانہ صاحب اس وقت کانٹیکٹ میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ جانیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا خد و خال ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایک ڈرافٹ تیار کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا ڈرافٹ جو پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کا جو وعدہ ہے یا جو دعویٰ ہے حکومت کا، اس کو وہ، اس سے وہ مشابہ ہو اور وہ قابل عمل بھی ہو پاکستان کے حالات کو، اس کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے دوران، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہوپفلی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے، ریاض فتیانہ صاحب بھی اور پروفیسر خورشید ندیم صاحب بھی.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں کہ کیا پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے جس کا وعدہ اس وقت حکمران جماعت تحریک انصاف کا ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی پارٹی کے ایک سینئر رکن ریاض فتحانہ صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں ان کو یہ ذمہ داری تفویض کی ہے کہ وہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ بنا کے لائیں جس میں یہ بتایا جائے, یہ اس کے خد و خال بتائے جائیں کہ پاکستان کو کس طرح سے ایک فلاحی ریاست بنانا ہے. فلاحی ریاست کی تعریف ہم نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں بنیادی نہ صرف ضرورتیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دولت کی مساوی تقسیم, مواقع, اپارچونیٹیز, یہ برابر اس کا ہونا جس کو فلاحی ریاست کے زمرے میں لایا جاتا ہے, گنا جاتا ہے, خیال کیا جاتا ہے, جہاں پہ غریب اور امیر میں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے اور پھر خاص طور پہ ریاست اپنے برتاؤ میں ان کے ساتھ کوئی تفریق روا نہیں رکھتی ہے. سو ادر دین یہ جو معاشی ضرورتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی ڈھانچہ ہے اس میں بھی شہریوں کا تحفظ, ان کا خیال, ان کی عزت نفس کا خیال, یہ سارے وہ کمپوننٹ ہیں, یہ سارے وہ اجزاء ہیں جن کا ریاست خیال رکھا کرتی ہے اور جن کو آئینی اور قانونی تحفظات حاصل ہو تحفظ حاصل ہوتا ہے. ریاض فتحانہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. پروفیسر خورشید ندیم صاحب ممتاز اسکالر ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر اور دونوں سے ہم ان کی رائے معلوم کریں گے کہ پاکستان کو اس کے معاشی چیلنجز, معاشی مشکلات کے باوجود کیسے اور کیوں کر ایک فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے. کسی طور بھی پاکستان کا موجودہ حالات میں موازنہ برطانیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کینیڈا کے ساتھ نہیں ہو سکتا, آسٹریلیا کے ساتھ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں اور اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر معاشی طور پہ وہ کمپنسیشن یا ڈسپنسیشن نہیں ہو سکتی غریب آدمی کے لیے, تو کیا سماجی سطح پہ جن میں قوانین کے اندر ان کا برابر تحفظ ہے یا جو مواقع ہیں, جو اپارچونیٹیز ہیں, ان میں ان کا برابر حصہ ہے, اس کو اگر یقینی بنا دیا جائے تو کیا پھر بھی ہم اس کو کم از کم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ وہ ایک ایسی شکل ہے جو ریزونیٹ کرتی ہے, جو مشابہ ہے ایک فلاحی ریاست کے. جناب پروفیسر خورشید ندیم صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تحریک انصاف کے قائد بھی اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھرو آؤٹ پاکستان کو ایک فلاحی اور پھر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کرتے رہے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک سینئر رکن کو ٹاسک بھی دیا ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے سے متعلق ایک بل جو ہے وہ ڈرافٹ کریں. ہمیں بتائیے گا کہ اس ایک فلاحی ریاست کے اجزاء بنیادی طور پہ اس کے کمپوننٹس ہوتے کیا ہیں اور پاکستان کے جو گیون کنڈیشنز ہیں اس کے معاشی چیلنجز کے باوجود کیا کم سے کم ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے جو فلاحی ریاست کی طرح نظر آنے لگے پاکستان.
میرا خیال ہے کہ مسئلہ بالکل ابتدائی سے عمران خان صاحب کے درپیش ہے, وہ ہے ابہام کا. ان پر ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے اور ان کی پیش نظر کس ریاست کی حصول وہ ذکر بہت کر رہے ہیں وہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے. ان چار ماڈلس کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں بہت ابتدائی سے, کبھی وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, سب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ان کی طرح کی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ چین جیسی میں اسٹیٹ چاہتا ہوں پاکستان میں, اور بدان صاحب کو بھی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھاؤ ہے. پھر آپ کے علم ہے کہ وہ مغرب کی خاص طور پر جو بعض اسکینڈینیوین ریاستیں ہیں جن کے بارے میں ان کا تاثر ہے کہ وہ فلائی راستے ہیں ریاستے ہیں.
ندیم صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں کٹ کٹ کے پہنچ رہی ہے. پروفیسر صاحب آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں, ہمارا آپ کی آواز صحیح ہمارے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہوپفلی جب ہم نیکسٹ کال کرتے ہیں تو بہتر سگنل ہوں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ریاض فتحانہ صاحب نے, سینئر سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق, گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات جس کے بعد ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ایک بل ڈرافٹ کرے جس میں یہ تجویز کیا جائے کہ پاکستان کو کیسے ایک فلاحی ریاست بنانا ہے. ریاض فتحانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیا خد و خال ہیں ابھی تو ظاہر ہے یہ بہت قابل از وقت ہے, آف کورس آپ مشاورت میں جائیں گے, باقی پارٹیوں کی انپٹ ہوگی, ٹائم لگے گا اس کے اوپر, لیکن کیا خد و خال ہیں وزیر اعظم کے ذہن میں ایک فلاحی ریاست کے اور آپ کے ذہن میں؟
ایک تو بات یہ کہ جس سے مودی کا لیڈرشپ ہے پاکستان کی وہ ساری مڈل کلاس لیڈرشپ ہے, انکلوڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کے بعد اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور موسٹ کیبنٹ ممبرس. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کا اپنا مینیفیسٹو بھی تھا کہ ہم یہاں پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پر عمل کرتے ہوئے ہنگر, پاورٹی, اور ان چیزوں کو ریڈیوس کریں گے اور پاپولیشن جو ہماری ہے اس کو ویلیو ایڈ کریں گے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کریں گے. ہمارا مین ہماری توجہ کا مرکز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے جو آئین ہے 1973 کا آئین وہ آلریڈی اسٹیٹ گارنٹی فراہم کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا اور پرنسپل جو پالیسی کا. اس کا جو آرٹیکل 38 ہے وہ ایک اسٹیٹ گارنٹی ہے جس کے تحت ریاست ذمہ دار ہے فری اور کمپلسری ایجوکیشن. آرٹیکل 25A اس میں کور کرتا ہے اس بات کو. پھر یہ ہے کہ فوڈ سیکورٹی, مناسب رہائش اور اس کے ساتھ ہیلتھ کیئر, تو یہ ساری چیزیں اس میں. پھر سسٹینیبلٹی جو ہے اس میں اسپیشلی سینیٹیشن, گرین ڈرنکنگ واٹر, جینڈر امپاورمنٹ اور اس کے ساتھ جینڈر اکویلٹی, وومن امپاورمنٹ. پھر یہ ہے کہ اسپیشلی تمام جو طبقات ہیں ہمارے جو محروم ہیں, معاشی طور پر کمزور ہیں, ان کو امپاور کرنا, اس کے لیے اسٹیٹ گارنٹی موجود ہے. صرف اس کا عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا. موجودہ حکومت انٹرسٹڈ ہے پرائم منسٹر خاص طور پر ہم پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے شروعات کریں. اس سلسلے میں جہاں جہاں پاسبل ہے, مثلاً ہم اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں, ہم زیادہ بنانا چاہتے ہیں پبلک سیکٹر میں, ہیلتھ کیئر کے لیے نئے ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا میکنزم بنائیں گے کہ جو غریب نادار لوگ ہیں ان کو فوڈ سیکورٹی کے طور پر ہم ان کو کور کریں. کارڈ ایشو کر رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو علاج میڈیسن فری ملے گا, یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم غریب بچوں کو فری ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر کو ہاؤسنگ کے لیے 5 million 50 lakh مکان حکومت بنانا چاہتی ہے اگلے 5 سالوں میں. اس کی اکثریت ان لوگوں کو دے دی جو ہوم لیس ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن فدان صاحب یہ سارے بڑے
سارے مختلف اسپیکٹس ہیں. 1 crore ہم نوکریاں 1 crore جابس کریٹ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر میں, تو یہ ساری اسی کا پارٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 38 کو جو کرسچن اسپرٹ کے مطابق اس کے مدرامت کے لیے اس کو ہم پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اس میں اس سے یہ ہوگا کہ کرپشن بھی منیمائز ہوگی اور اس میں کرائم ریٹ بھی ڈاؤن ہوگا.
ٹھیک ہے, لیکن فتحانہ صاحب اس کے لیے آئیڈیا, دیکھیے خیال تو کرنا یا سوچنا یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور آف کورس آپ سے گفتگو کر کے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کی بھی جو کلیئرٹی ہے کہ بنیادی اس کے کمپوننٹ کیا ہیں, کس کے اوپر کام کرنا ہے, لیکن وسائل اس کے لیے جو چاہیے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کے پاس انٹرنیشنل لونز کے لیے, اس کی قسط دینے کے لیے, بلکہ قسط کے اوپر بھی صرف سود واپس دینے کے لیے لون لینا پڑ رہے ہیں. سو اس کے لیے تو سب سے بڑا یہ کہ ملک کے اندر سے انکم جنریٹ ہو, زیادہ امیر لوگوں پہ ٹیکسیشن ہو, ریاست جو ہے وہ طاقتور ہو, امیر ہو, تاکہ وہ کمزور لوگوں کو کمپنسیٹ کر سکے. سو اس جانب تو کوئی بڑا قدم بظاہر ابھی تک نہیں لیا گیا جس میں ٹیکس ریفارمز کی بات کی گئی ہو. سو یہ وسائل کہاں سے آئیں گے اس کے لیے؟
اس میں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ہم کرپشن کو منیمائز کریں. جب کرپشن منیمائز ہوگی آبویسلی اس سے اکانومی گرو کرے گی. دوسرا یہ کہ ہم جو ٹیکس کلیکشن کا نظام اس کو پروسیس دینا چاہتے ہیں اور مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس میں بھی ریفارمز کر رہے ہیں, اور یہ لیکیج ہے اندازے کے مطابق 5,000 ارب روپے کی اس میں لیکیج ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس چوری ہوتی ہے پاکستان میں, اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اخراجات میں کمی لائیں, اور اخراجات میں کمی لانے سے بھی جو اس سے بھی فرق پڑے گا اکانومی کو. اور لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے 4 سالوں میں پاکستان کی اکانومی گرو بھی کرے گی اور زیادہ کرپشن فری بھی ہوگی کافی حد تک, اور مزید جو ٹیکسز ہے اس کی شکل میں ہم خزانے سے بھریں گے. ایکسپورٹ کو ہم بڑھا رہے ہیں, امپورٹ کو ہم کم کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں سے جو بنیاد ہوگی اکانومی مضبوط کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ اتنی فنڈنگ اویلیبل ہوگی اس میں ہم اپنے یہ مقاصد پورے کر سکیں.
جی, پروفیسر خورشید ندیم صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا. پروفیسر صاحب, ریاض فتحانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ بل ڈرافٹ کریں. مختصراً میں بتا دیتا ہوں, ان کے سامنے کلیئرٹی ہے کہ تعلیم, صحت اور جو مکان ہے اس کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ ہوگی, لوگوں کے فوڈ سیکیورٹی ان کے سامنے ہے, پھر وہ یہ کہتے ہیں وسائل کے اعتبار سے دو تین ہیں کہ ایک تو یہ کہ 5,000 ارب کی ٹیکس چوری اور اکاؤنٹیبلٹی کا بہتر نظام اور ٹیکس کلیکشنز یہ بہتر کر کے یہ ریسورسز اس طرح سے حاصل ہوں گے جس کے ذریعے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے جو درکار وسائل ہیں اس کو فراہم کیا جائے گا. آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. دوسرا اور یہ کہ پھر اس پہ رائے میں آپ کیا اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں یا اس میں قدا برید ہو سکتی ہے آپ کی؟
دیکھیے یہ بہت مبارک خواہشیں ہیں اور میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو آغاز کہاں سے کرنا ہے. ماڈلز بہت سارے ادارہ جہاں ہیں اس وقت دنیا میں بھی بہت سارے مستعمل ہیں, کام ہو رہا ہے, لیکن اصل میں آپ کو آغاز کہاں سے کرنا ہے. میرے نزدیک پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو معاشی ایکٹیویٹی ہے, سرگرمی ہے, وہ نہیں ہو رہی. معاشی سرگرمی جب تک نہیں ہوگی تو سرمایہ گردش میں نہیں آئے گا, سرمایہ گردش میں نہیں آئے گا تو جنریٹ نہیں ہوگا. تو میرے نزدیک سب سے پہلی چیز جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی سرگرمی میں تیزی آئے, سرمایہ پاکستان میں ہو یا باہر سے آئے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہو اور گویا ایک معاشی ایکٹیویٹی شروع ہو. بدقسمتی سے موجودہ حکومت کا یہ جو ترجیح ہے کرپشن کا خاتمہ, یہ میرے نزدیک کبھی کسی نظام کے اندر کرپشن کا خاتمہ ترجیح ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ کرپشن جو ہے یہ اصل میں بائی پروڈکٹ ہے جب کوئی معاشی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. انہوں نے کے پی میں جب تحریک انصاف کو موقع ملا تو انہوں نے کرپشن کو جب اپنا خاتمے کا موضوع بنایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشی ایکٹیویٹی رک گئی, اور معاشی ایکٹیویٹی رکنے کے نتیجے میں 2-3 سال معاملہ یہ رہا کہ وہاں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ لیپس ہوتا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خوف سے کہ پیسے خرچ ہوں گے اور کرپشن ہوگی اور اس کے خلاف شدید ایکشن ہوگا, لوگ پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے تھے, تو 3 دفعہ کا ترقیاتی بجٹ لیپس ہوتا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ کار کی, سرمایہ دار کی جو اعتماد ہے اس کو بڑھایا جائے, اس کو یہ موقع دیا جائے.
سرمایہ داروں سے ایڈریس کر رہے تھے اور یہی انڈورس کر رہے تھے کہ جی پیسے کی فراوانی ہوگی, پیسے کا فلو ہوگا تو ملک بہتر. تھوڑا لگتا ہے کہ وہ کلیئرٹی تو ہے, وہ سرمایہ دار کو تو انڈورس کر رہے ہیں.
نہیں, وہ سرمایہ دار کو خوف میں مبتلا اصل میں کر رہے ہیں بنیادی طور پر, اور ساتھ ہی بیوروکریٹ کو بھی جو کام کرتا ہے. میں اب سیس کروں کہ جیسے میں نے کیا کہ جو کیپٹلسٹ اکانومک ماڈل ہے دنیا بھر میں جو رائج ہے اس وقت, اس میں تو کرپشن ہے. کوئی مجھے بتائیں کیا چین دنیا کے کرپٹ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے؟ مہاتیر محمد جب پہلی دفعہ آئے اور جب انہوں نے اپنی ترقیاتی ماڈل دیا اس وقت بھی اس میں آپ کو پتا ہے کرپشن کے الزامات مہاتیر محمد پر رہے. خود اردوغان جو ہے دوسرا ایک کامیاب ماڈل ہے مسلم ورلڈ میں, ان پہ بھی کرپشن کے بہت سارے الزامات ہیں. تو کرپشن اصل میں بیسک ایشو نہیں ہوتا, آپ کبھی بھی اس سے آغاز نہیں کرتے. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. مدینہ کی ریاست اگر آپ غور کیجیے تو دو ایسی معاشی برائیاں ہیں جو اسلام جن کو کبھی پسند نہیں کرتا, لیکن وہ 23 سال ان کو مدینہ کی زندگی میں 13 سال ان کو گوارا کیا گیا, ایک غلامی اور دوسرا سود. ان دونوں انسٹیٹیوشنز کو 13 سال تک گوارا کیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مدینہ کی اکانومی تھی اس کا بڑا انحصار ان چیزوں پر تھا, وہ انہیں پر تھا. مدینہ میں آپ کے علم ہے کہ جو تجارت کا عمل تھا سارا اس میں سود تھا, پھر غلاموں کی خرید و فروخت کا ایک بڑا نظام تھا. اگر آپ دونوں کو ختم کر دیتے تو وہاں کا اکنامک سسٹم کلیپس ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں ایک میس کریٹ ہوتا, کیوس پیدا ہوتا. اس لیے کہ اتنے لوگ جب ایک دم آزاد ہوتے تو ان کے لیے زندگی میں سوسائٹی میں کوئی سپیس نہیں ہوتی. تو اس کو گوارا کیا گیا, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ ہجرت الوداع کے موقع پر سود کو ہمیشہ کے لیے بین کیا, اور انہوں نے کہا کہ آج میں اس کا آغاز کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا سود معاف کرتا ہوں. تو کہنا یہ ہے کہ آپ معیشت کو پہلے ایک پنپنے کا موقع دیتے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر جو خرابی ہیں اس کو بھی دور کرتے ہیں. تو پاکستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سرمایہ کار کے اعتماد کو بحال کیا جائے, ملک میں امن ہو, اور امن نہیں ہو سکتا سیاسی استحکام کے بغیر. یہ سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پولیٹیکل ایکٹرز جتنے ہیں ان کو اعتماد میں لے کے حکومت نہیں چلتی. پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ اعتماد میں لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی. پہلے دن سے اپوزیشن کے ساتھ جو معاملہ رکھا گیا آج تک ہے وہ ایک حریفانہ کشمکش کا رکھا گیا. ہر حکومت, فتحانہ صاحب رہے ہیں حکومتوں میں, ان کو اندازہ ہے, کاف لیگ میں انہوں نے بڑا عرصہ گزارا ہے, ان کے علم ہے کہ کیسے آپ ایک بڑے پیمانے پر
एक पैदा करते हैं एतमाद लोगों में, उनको साथ लेके चलने की कोशिश करते
हैं। सही सही। फतियाना साहब की इनपुट लेते हैं, सेगमेंट को वाइंड अप भी करने को। फतियाना साहब, एक तो ये कि दो तीन जो सेगमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरमायादार हैं, इनका एतमाद अभी तक क्या हासिल है हुकूमत को, जो अगर फलाही रियासत की तरफ भी जाना है। और दूसरा ये कि प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि बहुत सारी इल्लतें उनके लिए बेशक उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी स्पेस या रखना होता है कि वो वक्त के साथ जाती हैं, अगर वहाँ से शुरू कर दें तो फिर जो बाकी उसके कंपोनेंट हैं वो भी उससे मजरूह होते हैं। क्या कहेंगे आप?
इसमें जो हमारा पार्टी का मैंडेट है इलेक्शन में, वो था करप्शन को मिनिमाइज करना, इसलिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को हमने फ्री हैंड दिया है। हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर रहे। हमने इनको इंडिकेट नहीं किया कि यहाँ को पकड़े ना छोड़ें। इससे ये होगा कि दो बड़ी पार्टियां जो हैं अपनी की, उनमें से कुछ लोगों को प्रॉब्लम जरूर है, इनके लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन ऐसी इंक्वायरी हमारी अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी हो रही है। वो उनको दो गुजरा को सेंटर होना पड़ा, गुजरा रास्ते से मुस्तफी होना पड़ा। ये सारे अभी तक हमारे तीन माह हुए, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बहुत सारी पोलिटिकल पार्टी है, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, वो हमारे अलाई है, हमारे इतिहाद में शामिल है, गवर्नमेंट में शामिल है, उनके साथ हमारी कोऑपरेशन ठीक चल रही है। और दूसरा ये कि जहाँ तक इकोनॉमी का तल्लुक है, बिल्कुल हम एक इन्वेस्टर का और सनअतकारों का इतमाद बहाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, हमने उनको गैस के मामले में काफी कंपनसेट किया है, अकोमोडेट किया है, और इसके अलावा उनको मजीद मराह दे रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। और जो काश्तकार हमारा एजेंटशिप है, इनको हम बिजली सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं, इनको हम इम्पोर्ट सस्ती करके देना चाहते हैं और उनकी फसलों की मार्केटिंग बेहतर कर रहे हैं। इससे हमारी
लेकिन अपोजिशन अपोजिशन और सरमायादार
सेक्टर है वो अभी प्रमोट होना शुरू हो गया है
सियासी इस्तेहकाम के लिए और मौशी
इस्तेहकाम जा रही है। पाकिस्तानी हमें हर साल रकम देते हैं, इसमें भी इजाफा हुआ है, क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस और इमरान का जो जाती एतमाद है वो सिर्फ पाकिस्तानी में और किसी भी और लीडर से ज्यादा है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे मैं कह सकता हूँ कि हमारी इकोनॉमी इतना बेस्ट है, दोबारा राइट ट्रैक पर जाना शुरू हो गई है। और ये करप्शन होती है, हर बंदा पिक बैक और हर बंदा हिस्सा मांगता था जो इन्वेस्टर बाहर से आते थे, इसमें भी अब खौफ पैदा हो गया और वो लोग ऐसी एक्सपे नहीं करते। पीछे फॉरन इन्वेस्टर ऐसे ऐसा वापस आना शुरू हुए हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा ग्रो कर रही है। जब हमारे पास पैसा होगा हम लोगों के पैसे वापस करेंगे। जो कर्जे 30,000 अरब रुपया का कर्जा पाकिस्तान पर बहुत बहुत बड़ा बोझ है, तो उसको हम कम करना चाह रहे हैं। हम IMF से भी बेहतर शराब से बात करना चाहते हैं और बाकी इदारों से भी, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे ऐसा कर्जों से छुटकारा हासिल करें और अपने अखराज कम करें और अपनी करप्शन को मिनिमाइज करें, और उसके बाद सरमायादारों का बाकी का इतमाद बहाल करते हुए पाकिस्तान की नेशन को मजबूत करें, और साथ साथ गुरबत के खात्मे के लिए और इसके साथ साथ हंगर जो भूख है इसको खत्म करने के लिए हम ठोस इकदाम करें, और इसी के लिए वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान का ही इसकी गारंटी ऑलरेडी फराम करता है। नई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होगी।
जी बहुत शुक्रिया रियाज हुदैना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला, और प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब आपके भी हम ममनून हैं कि आप हमारे साथ थे। सामिन, ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है जहां रंग मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं अज़फर इमाम। आखिरी हिस्सा उसके ऊपर हम जरा क्विकली अपने पैनलिस्ट की राय लेते हैं कि पाकिस्तान की नई हुकूमत की इस वक्त मुआशी समत क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार बिजनेस कम्यूनिटी के पास जा रहे हैं और उनको ये बावर करा रहे हैं कि जितने भी नकायस हैं सिस्टम के अंदर उनको ठीक करेंगे, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जो सनतकार हैं, उनको मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ये कैसी पॉलिसियाँ होंगी जो उनके उनके लिए पैसा बनाना आसान करेंगी। अगर वो पैसा बनाएंगे उनके बकौल, सो फिर इसका मतलब ये कि मुल्क के अंदर पैसे का फ्लो रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। कैसी अप्रोच है और सरमायादार का कितना एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बहाल हो रहा है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुमताज़ माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका। गुज़श्ता रोज़ भी प्राइम मिनिस्टर सरमायादारों से, बिजनेस कम्यूनिटी से एड्रेस कर रहे थे, बार बार इसके ऊपर फोकस है, क्या डायरेक्शन नज़र आ रही है और सरमायादार कितना पुरएतमाद है इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियों के एतबार से?
देखिए, इस हुकूमत ने जो पॉलिसियां अप्लाई है वही पॉलिसियां हैं जो 1993 से अब तक गुज़श्ता 5 हुकूमतों ने अप्लाई थी जो इख्तदार में आए। छोटी हुकूमत है, कोई फर्क नहीं है, वैसे सियासी नारे ज्यादा है, लेकिन वही है कि आवाम को इस पर बोझ डाला जाए, कर्जे दिए जाए, IMF के पास दिया जाए, असासे बेचे जाए, तालीम का बजट कम किया जाए, सेहत का बजट कम किया जाए। तो मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि وہی کچھ ہوگا. ابھی جو اعداد و شمار اور رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے دو برسوں میں معیشت کا جو گروتھ ریٹ رہے گا اس سے سست رہے گا جو کہ اس حکومت کو رستے میں ملا تھا. افراط زر یعنی مہنگائی تقریباً دگنی ہو جائے گی اور جو چیلنجز ہیں معیشت کو وہ برقرار رہیں گے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جب لیں گے تو کچھ عرصے تک وہ اسٹیبلائزیشن نظر آئے گا, لیکن جس طریقے سے 1993 تک پانچ حکومتوں کے جانے کے بعد فوراً بحران آیا, آئی ایم ایف کے پاس گئے, ہم میرے خیال اسی طرف جا رہے ہیں, اس پر مجھے قطعی کوئی شبہ نہیں ہے.
زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بڑے صنعت کار ہیں, بزنس مین ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. زبیر صاحب, مختصراً نئی حکومت, اس کی پالیسیاں, خاص طور پہ انویسٹمنٹ, بزنسز اور اس سے متعلق جو کمیونٹی ہے اس کا اعتماد کتنا ہے ان کے اوپر؟ پرائم منسٹر بار بار آپ کی طرف آ رہے ہیں, وزیر خزانہ بھی آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں, کنسلٹ کر رہے ہیں, سو کچھ مختلف نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں, میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت ہے اس کے ارادے تو اچھے نظر آتے ہیں ہمیں, ان کا جو ان کا ڈائریکشن ہے وہ بھی مجھے ٹھیک نظر آتا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی, ویلیو ایڈڈ کی, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, تو دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ فار پاکستان. پاکستان ایک ایگریگیرین سوسائٹی ہے اور ہم جو گرو کرتے ہیں اس کو جب تک ویلیو ایڈ کر کے آپ دنیا میں اس کو آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے جب تک آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ اگر را مٹیریل ایکسپورٹ کریں گے تو آپ اپنے کمپیٹیٹرس کو ہی اپنا را مٹیریل فراہم کریں جو آپ کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں. لائک کاٹن جو ہے, ہم 13 million bales جو ہے نا الحمد للہ ہوتی ہے, ہونی بہت زیادہ چاہیے, ایک الگ بحث ہے, لیکن 13 million میں سے ہم جو ہے نا 3 million کو بھی پوری طرح سے ویلیو ایڈیشن نہیں کر پاتے, اور باقی جو ہے نا وہ ہم خام مال کی شکل میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ ہم باور کراتے ہیں. ایک بات اس پرائم منسٹر کی بہت اچھی ہے جنہوں نے کل بالکل واضح طور پر کہی کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, ہم غلطیاں کرتے ہیں سیکھیں گے, یہ جو ہے نا یہ اچھا ہے, لیکن اس وقت جو ہے نا مسٹیک از ناٹ دی آپشن. اس وقت ہمارے پاس بڑی اکنامک پوزیشن بڑی ہی جو ہے خطرناک قسم کی ہو گئی ہے, اور ہم آئی ایم ایف کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں سے مدد مانگ رہے ہیں, سعودی عرب سے ہم گئے, یو اے میں گئے, چائنا کے ساتھ تو ہمارا سی پیک چل ہی رہا ہے, تو ملیشیا کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ملکوں کی طرف بھی مجھے امید ہے کہ جو نہیں یہ دیکھ ہی رہے ہیں اس کو لینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اکنامک کنڈیشن تو ٹھیک نہیں ہے, اور اکنامک کنڈیشن جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا ٹریڈ امبیلنس رہے گا, اور ٹریڈ بیلنس جو ہے نا اگر جب تک آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا آپ اس کے اندر آگے نہیں جا سکتے.
ایک تو یہ تو انٹرنل پاکستان کے اندر سرمایہ دار ہوگا, ایک بزنس کمیونٹی ہوگی, فورن انویسٹمنٹ اس کو کیا چیز پاکستان کے اندر اپیل کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟
دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جب آئے گی جب لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ بحال ہوگا, کانفیڈنس جب آئے گا, جب میں انویسٹمنٹ کروں گا بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آئیں گے, جب میں پروفٹ کروں گا تو دوسرے آٹومیٹک آئیں گے. جب تک یہ پروفیٹیبلٹی کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا, یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ فیئر اینڈ اسکوئر جو ہے نا فیلڈ آپ دیتے نہیں.
آخری منٹ ہے,
نہیں ہو سکتا
جی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ اس پر یہ آپ جو پاکستان کو اندرونی سطح پہ جو اصلاحات لانی ہے آپ کافی اس پہ فوکس آپ کر رہا ہے, لیکن یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے سارے دنیا کا اس کے اوپر فوکس رہتا ہے, پاکستان کی پچھلی حکومتیں بھی تھیں یہ حکومت بھی توجہ دے رہی ہے, اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا پیشگی کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے انویسٹ کریں باہر سے لوگ؟
یہ جولائی سے نومبر تک جو ہمارے ایف ڈی آئی آیا ہے اس میں 35% کمی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے صحیح نہیں ہیں, انسرٹنٹی ہے, تو اور ملکی سرمایہ کار نہیں لگا رہے بلکہ سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے, تو یہ تو آنے کا بھی فی الحال امکان نہیں ہے. مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ان کا ایجنڈا تھا سوروس کا, اس میں بڑا کلیئر تھا کہ ہم انصاف پر مبنی ٹیکس پالیسی نافذ کر دیں گے 100 days کے اندر. یہ تقریباً 70% پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر عدل پر مبنی پالیسی نافذ کر دی جائے, لیکن اس کے لیے میں پوری ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں ان کی کابینہ تیار نہیں ہے, قومی اسمبلی تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ تیار نہیں ہے, صوبائی اسمبلیاں تیار نہیں ہے. تو جب آپ ٹیکسوں کی پالیسی بنا ہی نہیں رہے عدل پر مبنی, اور تقریباً 12,000 arab rupees سال ہم کم وصول کر رہے ہیں ٹیکسز میں, قومی بچتوں میں اور ملکی سرمایہ کاری میں, اور جو کچھ یہ نعرے لگا رہے ہیں وہی ہے جو 1993 سے تک گزشتہ پانچ حکومتوں نے لگائے تھے, بالکل اس حساب سے چل رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, زبیر موتی والا صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین, آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تیسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترک وطن کرنے والے امریکہ میں داخلے کے منتظر اور اپنے والدین سے جدا بچوں کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو، سرحدوں پر تعینات کردہ نیشنل گارڈز اور افواج جن کی تعیناتی کو صدر ٹرمپ نے نیشنل ایمرجنسی قرار دیا ہے، اور امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر آنسو گیس سے بھاگتے خاندان سن 2018 میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں سے سب سے زیادہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور اب جب نیا سال شروع ہونے کو ہے تو وسطی امریکہ کے ملکوں سے ترک وطن کرنے والے بہت سے لوگوں کا مستقبل صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی سے جڑا ہے۔ اس بارے میں ریمون ٹیلر کی رپورٹ، انجم ہیرل گل کی زبانی۔
اپنی صدارت کے 15 ماہ بعد صدر ٹرمپ کا اپنی انتخابی مہم کے دوران سب سے بڑا وعدہ تھا جنوبی سرحد پر ایک عظیم الشان دیوار تعمیر کرنا، لیکن یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ کانگریس نے صرف موجودہ رکاوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے فنڈ فراہم کیے ہیں، اس لیے اس سال اپریل میں جب وسطی امریکہ کے ملکوں سے ترک وطن کرنے والوں پر مشتمل ایک قافلہ تشدد اور غربت سے بھاگ کر امریکہ میں پناہ لینے کے لیے پہنچا تو صدر ٹرمپ نے ایک انتباہی ٹویٹر پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی سرحد پر غیر قانونی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے نیشنل گارڈ چوکنا رہیں۔ 1500 میں صرف چند سو افراد ہی 3200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے امریکہ کی سرحد تک پہنچ پائے۔ امریکہ میں داخل ہونے کے بعد انہیں حراست میں رکھا گیا اور بچوں کو والدین سے جدا کر دیا گیا، جو کہ امریکہ کا نقل مکانی سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی کا مظاہرہ تھا۔ اس بارے میں اٹرنی جنرل جیف سیشن کا کہنا تھا، وہ ان بچوں کی دیکھ بھال بڑے اچھے، معقول اور درست انداز میں کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت $1 ارب سے زیادہ بغیر والدین کے آنے والے کم سنوں کی دیکھ بھال پر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر پرو ریپبلیکا کی جانب سے حاصل کردہ ایک ویڈیو میں ایک نظر بندی عمارت میں بچوں کو روتے ہوئے دکھایا گیا، جس سے ملک بھر میں اشتعال پھیل گیا۔ اس پر نیو یارک سے دادیوں اور نانیوں پر مشتمل کارواں احتجاج کے طور پر سرحد کی جانب روانہ ہوا۔ کارواں میں شامل رچنا داریانانی کا کہنا تھا، کوئی دوزخ بھی اتنی بری نہیں ہو سکتی کہ آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ کے بچے کہاں ہیں۔ تاہم سرحدی علاقوں میں رہنے والے ایک شہری ریمن مونٹیانو کا کہنا تھا، شاید ان کے لیے یہاں غیر قانونی طور پر آنا درست نہ ہو، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان خاندانوں اور بچوں سے یہ سلوک کریں۔ اس احتجاج کی وجہ سے صدر کو خاندانوں کو جدا کرنے والی پالیسی ختم کرنا پڑی، لیکن کوئی 2600 بچے اب بھی والدین سے جدا ہیں، انہیں دوبارہ ملانا مشکل تر ہو گیا ہے۔ تاہم جیسے ہی وسط مدتی انتخابات قریب آئے، امریکہ آنے کے لیے وسطی امریکہ سے متعدد ترک وطن کرنے والے کارواں بنتے چلے گئے۔ صدر ٹرمپ نے انہیں امریکہ پر چڑھائی قرار دیا۔ آپ کا خیال ہے کہ ہم اس کارواں کو ملک میں داخل ہونے دیں گے؟ اسے بھول جائیں۔ ان کے حامیوں نے اس کی حمایت کی۔ ایک خاتون حمایتی کا کہنا تھا، ہم بند سرحدیں چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے مرد حمایتی کا کہنا تھا، میں کھلی سرحدوں کو نہیں مانتا، میرے اپنے بھی بچے ہیں اور مجھے ان کی سلامتی کا خیال رکھنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی سرحد پر 2000 سے زیادہ جوانوں پر مشتمل نیشنل گارڈ کی کمک کے لیے 5000 سے زیادہ فوجی روانہ کیے۔ اس دفعہ لوگوں کو داخلے کے مقام پر خاصا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، انہیں قانونی طریقے سے پناہ کی درخواست دینے کے لیے لمبی قطار میں لگنا پڑ رہا ہے، کیونکہ غیر قانونی طور سے داخل ہونے والوں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ کسٹم اینڈ بارڈر سیکیورٹی والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک مخصوص تعداد میں درخواستوں پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ انتظار تھکا دینے والا ہے۔ ٹیانا میں ایک پرامن احتجاج نومبر میں اس وقت تھوڑا سا متشدد ہو گیا جب لوگوں نے بارڈر پیٹرول والوں پر پتھر پھینکے اور جواب میں آنسو گیس کے گولے پھینکے گئے۔ کچھ ترک وطن کرنے والے پناہ کے لیے اتنا لمبا انتظار کرنے کی بجائے واپس گھروں کو لوٹ گئے ہیں یا پھر میکسیکو میں ٹھہر گئے۔ تاہم باقی افراد سرحدوں پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ فوج کی تعیناتی کو جنوری تک طول دیا گیا ہے اور یہ بحث بھی جاری ہے کہ کیا یہ قومی سطح کی ایمرجنسی ہے یا خود ساختہ بحران۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔